بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. امين يا رب العالمين. حضرات، آج ہم مقدس وقت میں سورہ نازعات جو کہ تیسرے پارے کی دوسری سورت ہے، اس کے چند ابتدائی اور چند آخری کی آیات کی روشنی میں جو موضوع بیان ہوا، اس کے حوالے سے کچھ بات سمجھیں گے. یعنی انسان کا سب سے بڑا مسئلہ اور اس کا حل. اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ نازعات کی ابتدائی آیات میں، جیسا کہ ابھی بات آئی کہ قرآن جو ہے یہ ایسا ایک بجلی کا کرکا جو ہے بن کے عرب کی زمین سے وارد ہوا کہ اس نے جو نیند کے ماتھوں کو جلا دیا، اس نے جو ہے وہ بیدار کر دیا ان کو جو صدیوں سے سو رہے تھے، جن کے بارے میں کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے آبا اور اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا تھا، اور ان کو اچانک سے جو ہے ایک دم سے جھٹکا دے کر جگایا گیا، جس طرح جھنجھور کے جگایا جاتا ہے. جیسے مثال بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ شراب کے نشے میں دھت ہے، اب اسے جا کے بتایا جائے کہ جی زکات کے احکامات یہ ہیں، نماز میں جو ہے نا یہ فرائض ہیں اور یہ واجبات ہیں، یہ ہو جائے تو سجدہ سہج کرنا پڑتا ہے. تو ظاہر سی بات یہ ساری باتیں اس کے لیے آبس بیکار، کیونکہ وہ شراب کے نشے میں دھت ہے. آج ہماری اکثریت کا معاملہ یہ ہے، مجھ سمیت ہم سمیت ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم دنیا کے نشے میں دھت ہیں، ہمارے اوپر دنیا کا تصور غالب ہے، مادہ پرستی ہم پہ چھائی ہوئی ہے، اللہ کے مقابلے میں کائنات کو ہم نے اہمیت دے دی ہے، یہ پرائیورٹی ہمارے ذہنوں میں ہے، اسے پہچاننے اور اسے خرچ کے نکالنے کی ضرورت ہے. اب اس کو کیسے خرچا ہے قرآن میں، وہ دیکھیے. شروع میں بات کرتے ہیں، والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر جان نکالا کرتے ہیں، جان کھینچا کرتے ہیں، یعنی ان فرشتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے جو ایسے لوگوں کی جان نکالتے ہیں جن کی جانیں اپنے جسموں میں پیوست اور جن کے جسم دنیا میں پیوست ہوتے ہیں، یعنی جکڑے ہر اعتبار سے دنیا سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، دنیا سے جو ہے وہ مفادات وابستہ کر رکھے ہیں، ہر اعتبار سے ان کی نگاہ اٹھتی ہے تو دنیا پہ اٹھتی ہے، ایسے لوگوں کی جب جان نکالی جاتی ہے تو اس کے بارے میں اللہ پاک اشارتاً فرما رہے ہیں کہ فرشتے گویا کہ ڈوب کے ان کی جانیں نکالتے ہیں، ان کو کھینچ کھینچ کے نکالنا پڑتا ہے. اس طرح حدیث میں بھی یہ بات آئی کہ کچھ جانیں ایسے نکالی جاتی ہیں جیسے کہ خاردار ٹہنی گیلی روئی میں سے نکالی جاتی ہے، کہ روئی کا پورا کیا پانچا ہو جاتا ہے، عجیب تکلیف سے صورت ہوتی ہے، جس طرح ٹھیک سے کباب اتاری جاتی ہے، بہت تکلیف دہ حالت ہے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے جو دنیا میں مشہور ہے؟ بڑا ایک دل کو لگنے والا قصہ بیان ہوتا ہے بابا فرید الدین صاحب کا. بابا فرید الدین عطار کہلاتے تھے، ان کی عطر کی دکان تھی، یہ گویا کہ ان کا وہ زمانہ تھا جب ان تک ہدایت نہیں پہنچی تھی. وہ عطر کی دکان سجا کے بیٹھے تھے، ایک دن کوئی اللہ والا آیا ان کی دکان پہ، اور بس آ کے عطر، آپ دیکھتے ہیں عطر کی آپ کی دکان بڑی شاندار ہوتی ہے، اسے ایک شخص آ کے بس وہ اللہ والا دیکھ رہا تھا شیشیوں کو، کبھی کوئی شیشی دیکھے کبھی کوئی شیشی دیکھے عطر کی، اور بڑے دلچسپی سے دیکھے جا رہا تھا. وہ فرید صاحب جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے کہ بھئی کیوں کوئی شخص لیتا بھی نہیں ہے یہ، اور کوئی کاروبار کا کی نوعیت نہیں ہے، بس آ کے دیکھے جا رہا تھا. تو کچھ وقت تک تو برداشت کیا، لیکن پھر انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہے، کچھ لینا ہے آپ نے، وہاں جائیے اپنے کام پہ. تو اس صاحب نے، اس اللہ والے نے کہا کہ اے فرید، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ شیشیاں کتنی خوبصورت ہیں، لیکن ان میں سے ہر شیشی میں تیری جان اٹکی ہوئی، تیری جان نکلے گی کیسے؟ پہلے اس شیشی میں سے نکلے گی، پھر اس شیشی میں سے نکلے گی، پھر اس شیشی میں سے نکلے گی. میں یہ دیکھ کے پریشان ہوا. تو فرید صاحب نے کہا کہ جا تو اپنا راستہ ناپ، میری جان تو نکل جائے گی، تیری کیسے نکلے گی؟ تو اس اللہ والے نے، اللہ کی ہدایت کا نظام ہوتا ہے، کسی کسی کو چونکانے کے لیے مختلف جو ہیں وہ پیرائے اختیار کیے جاتے ہیں. وہ شخص جو ہے اس کی جو چادر اوڑی ہوئی تھی وہی اوڑھ کے زمین پر لیٹ گیا اور فرید کو آواز دی کہ اے فرید دیکھ، میری جان تو ایسے نکلے گی. اور وہ لیٹا ہوا اس کی روح پرواز کر، بس وہ اس دن سے وہ فرید نامی شخص جو ہے وہ بابا فرید الدین عطار بن گیا۔ تو اسے احساس ہو گیا کہ ان شیشوں میں اگر اپنی جان پھنسا دی تو پھر تو میرا معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہ کہا گیا کہ ون نازعات غرق، قسم ہے ان لوگوں ان فرشتوں کی جو ڈوب کر جان کھینچ کر نکالا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ قسم ہے کس کی؟ ون ناشتا نشتا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو جان ایسے نکالا کرتے ہیں جیسے کہ بند کھول دیا جاتا ہے، پانی بند کے ساتھ ریڑے کی صورت میں تیار کرا ہے کہ جیسی بند کھلے گا میں نکل جاؤں۔ یہ معاملہ ہوتا ہے بندہ مومن کی روح کے نکالنے کا، کہ وہ تو تیار بیٹھا ہوتا ہے کہ کب موقع آئے اور اپنے محبوب حقیقی سے ملاقات ہو۔ اب رفیق الاعلی، یہی بات پوچھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے کہ اب جانا ہے کہاں پر؟ رفیق الاعلی کی طرف، بہترین اعلیٰ ترین دوست کی طرف، اس ذات عالی کی طرف کہ جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لو کنت متخذ خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا۔ خلیل کہتے ہیں ایسے دوست کو جس کی محبت دل میں خلل ڈال دے، خلل ڈال دے، دل اٹک جائے، جائے دماغ میں خلل دراڑ پڑ جائے، ایسا دل میں کسی کی محبت کی وجہ سے دراڑ پڑ جائے، اس کی جگہ بن جائے دل میں، اسے کہتے ہیں خلیل۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں کسی کو، یعنی کہ انسانوں میں سے اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو بس ابو بکر صدیق کو خلیل بناتا رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا مطلب؟ کہ ان کو بھی خلیل نہیں بنایا، خلیل بنایا ہے صرف اللہ کی ذات کا۔ جب اس سے ملاقات کا وقت ہے تو ہر رفیق اعلیٰ بڑے شوق سے جو ہے بندہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ تو فرمایا ان فرشتوں کی بھی قسم۔ اب یہاں پہ مضمون بیان نہیں ہو رہا ہے، ابھی تو صرف مضمون کو بیان کرنے سے پہلے قسمیں کھائی جا رہی ہیں، لیکن قسمیں کھانے کے دوران ہی پورا مدعا بیان ہو گیا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ دیکھو بھائی، انسان کی انجام کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک جنت والے لوگ اور ایک جہنم والے لوگ۔ جنت والوں کی جان کیسے نکلتی ہے وہ بھی تم نے دیکھ لی، جہنم والوں کی جان کیسے نکلتی ہے وہ بھی تم نے دیکھ لی، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں، یعنی ہمیں اپنا فیصلہ خود کرنا ہے کہ ہمیں یہ نازعات والی کیفیت سے گزرنے کے لیے ہم تیار ہیں، کیا ہمیں دنیا میں اٹکنے کے لیے تیار ہیں، پھنس پھنس کے ہماری جان نہ۔ یہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس کا انجام کیسا ہوگا۔ ان نمل اعمال بالخواتین، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے، جو بھائی خاتمہ کیسے ہوتا ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ۔ ظاہر سی بات ہے جس کی زندگی حق پہ گزری ہوگی اس کا خاتمہ بھی حق پہ ہوگا، جس کی زندگی دنیا میں گزری ہوگی تو وہ دنیا کے اعتبار سے پریشانیوں کے عالم میں ہی یہاں سے رخصت ہوگا، کیونکہ اس کی ساری انویسٹمنٹ یہیں پہ ہے۔ اب اتنی انویسٹمنٹ چھوڑ کے کسی کو جانا، کسی کو بھی جو ہے وہ بات نہیں، اچھا نہیں لگتا، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن گھر آنے سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، نصیب دار ہے وہ شخص جو اپنے دل کو اس سے پہلے ہی نکال لے کہ اسے جانا پڑے۔ تو آگے فرمایا وقت کا بحر جسے بحر، اور قسم ہے تیرنے والے فرشتوں کی تیزی سے، یعنی کہ جو پھر اس روح کو، جو بھی روح قبض ہوتی ہے انسان کی، چاہے جیسی بھی ہو، چاہے وہ نزا والی بات ہو، نازعات والی بات ہو یا ناشتاف والی بات ہو، تو دونوں کی روحیں لے کے چلتے ہیں فرشتے، پھر آگے بڑھتے ہیں، ان کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے کہ قسم ہے تیزی سے دوڑنے والے فرشتوں کی، قسم ہے جو ہے وہ سبقت لے جانے والے فرشتوں کی، کہ جو ہے وہ سبقت لے جاتے ہیں اللہ کی حکم کو پورا کرنے کے لیے اور اس روح کو اپنے مقام پر پہنچانے کے لیے سبقت لے جاتے ہیں، جلدی جلدی کرتے ہیں۔ پھر مدبرات امر، اب قسم ہے ان فرشتوں کی جو تدبیر کرتے ہیں ہر امر، یعنی جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے اس کی تدبیر کرتے ہیں، اس کے معاملات کو جو ہے وہ بجا لاتے ہیں، جو حکم ہوتا ہے یہ فالو نما یوم، جو بھی حکم ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور ساری جو ہے وہ تدابیر کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ یوم تلفات، جس دن کے جو ہے وہ کانپے گی کانپنے والی، اذا زلزلت الارض زلزالها، ایک بات ہے زمین جو ہے وہ ہلا دی جائے گی، اس زلزلوں کی زد میں لے آیا جائے گا، اس دن ایک دن ایسا آنے والا۔ یعنی پہلے بتایا کہ دیکھو ہر فرد اس کی موت آنی ہے، پھر بتایا کہ اس پوری جو ہے وہ جو حساب سے ہستی تمہیں نظر آتی ہے سوائے اللہ کی ہر چیز کو فنا ہے، وہ جو ہے ایک دن ہی بساط لپیٹ دی جائے گی، جس میں تم نے اپنی انویسٹمنٹ کی یہ لپیٹ دی جائے گی، یہ ختم ہونے والی چیز ہے جس کے پیچھے بات بھاگ رہا۔ جیسے کہا گیا عاجلہ ہے،
یہ بس فوراً آ کے ختم ہو جائے گی، یہ استعمال ہو جائے گی، برت دی جائے گی، متا ہے، متا ہے پانی ہے، ختم ہو جائے گی. اس کے پیچھے دوڑنے والا بیوقوف ہے، جس طرح کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ہے وہ مقوم میں ہی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا ملعون وملعون ما فیہا، یہ دنیا ساری کی ساری اللہ کی رحمت سے دور ہے، ملعون ہے، اور جو کچھ اس میں ہے وہ ملعون ہے، سوائے اس کے کہ جو اللہ سے متعلق ہو، اللہ کے ذکر سے متعلق ہو، علم سے متعلق ہو یا طلب علم سے متعلق ہو، وہ چیزیں تو بابرکت ہیں، وہ چیزیں تو اللہ کی رحمت سے قریب ہیں. اس کے علاوہ جو دنیا میں ہے، یعنی دنیا میں وہ حصہ جو اللہ کے ارادے کے علاوہ کیا، دنیا سے اگر ارادہ اللہ کی خوشنودی ہے تو یہ دنیا محبوب ہے، دنیا سے ارادہ اگر دنیا میں ہی پلنے بڑھنے کی روش ہے اور اللہ سے بغاوت ہے، اس کے احکامات سے اعراض ہے، تو یہ گویا کہ رحمت ہے. تو یہ دنیا جیسا کہ فرمایا کہ اسے استعمال کیا گیا، یہ ٹول ہے، اسے صحیح سے استعمال کیا گیا تو اللہ کی رضا بھی یہیں سے حاصل ہوگی، اور اگر اس کو غلط برتا گیا تو اللہ کی ناراضگی بھی اسی سے مول لی جاتی ہے. اور میں آگے قلوب یوم یوم واجفہ، کیونکہ اس سے پہلے تک باؤ ہر راز تھا، یعنی وہ مسلسل زلزلے آئے ہیں، قیامت کے روز زمین کو جو ہلا مارا دے رہے ہیں، جس کا سنا تھا دکھ کا دل اور دب کا دب کا بے شمار، اس کو جو ہے کوٹ کوٹ کے برابر کیا جائے گا، اس کے بے شمار جھٹکے جو ہے یہ کہ بات دیے جائیں گے. قلوب یوم یوم واجفہ، جس دن کے دل جو ہے وہ دھڑکتے ہوں گے، کلیجے منہ کو آتے ہوں گے، اور جو ہے وہ ایک دم ایک ہیبت کی جو ہے وہ کیفیت قاری ہو. ہم جانتے ہیں اس دن بھی کچھ اللہ والے ایسے ہوں گے جو اس پوری پریشانی سے، اس پورے کے پورے ہیبت ناک منظر سے عافیت میں ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ جو اس دنیا میں اللہ کو راضی کر کے مرے ہوں گے، اللہ کے دین کے راستے میں مرے ہوں گے، ان کو ہرگز کوئی خوف نہیں ہوگا. اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک جان رکھو کہ اللہ کے جو ولی ہوا کرتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، ان کا کوئی غم نہیں ٹوٹے گا، ان کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ ان کا پشت پناہ خود اللہ ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی کی روش کو برقرار رکھتے ہیں. تقوی کی روش کیا ہے؟ کہ اللہ کی ناراضگی سے بچا جائے، اس کی نافرمانی سے بچا جائے، اس کے ہر جو ہے وہ عمل سے جو ہے وہ سر تسلیم خم کیا جائے. جو اللہ کی باتیں مانتا رہے گا، کیا خیال ہے اللہ اس کو چھوڑ دے گا اس دن؟ ہرگز نہیں. یہاں ذرا کسی کو ذرا ایک شخص کے اندر جو ہے وہ غیرت اور مروت نام کی چیز ہوتی ہے تو اس کی بات ماننے والے کو وہ رسوا نہیں کرتا، اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا. آپ کبھی کسی شخص کے کام آ جائیں تو اگر اس میں غیرت نام کی چیز پائی جاتی ہے وہ ضرور آپ کا بدلہ چکاتا ہے، ضرور آپ کی مشکل وقت میں آپ کا کام آتا ہے. تو پھر کیا خیال ہے اللہ کے بارے میں؟ کیا وہ چھوڑ دے گا وہ ذات کی جو جس نے کہا کہ وہ خود اشاکر ہے، قدردان ہے، تو قدر کر اپنے بندوں کی قربانی کی قدر کرتا ہے، حالانکہ اللہ کو قدر ایک ذرے کے برابر بھی انسانیت کیا تمام مخلوق کی ایک ذرے برابر حاجت نہیں. پوری مخلوق مل کے اللہ کی ذرہ برابر سلطنت میں اضافہ یا کمی یا کچھ بھی نہیں کر سکتی، کوئی تصرف ہی نہیں ہے. اللہ تو کل غنی کا الغنی، اس کی غنا کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، بے پرواہ ذات ہے، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں. لیکن پھر بھی اس نے اپنے بندوں کے لیے اتنا ضرورت معاملہ رکھا ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے بار بار حمایت کا ٹکڑا سن رہے ہیں، ان تنصر اللہ ینصر، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو کس اعتبار سے؟ تو ہر اعتبار سے دنیا میں بھی تمہیں اللہ کی مدد اپنے آگے چلتی ہوئی نظر آئے گی. جس طرح ترمذی کی حدیث ہے، علماء نے فرمایا کہ پورے جو اسے کہا گیا کہ جو درد جو صحیح اصل تصور ہے، جو قرآن کا تصوف ہے، جیسے سلوک یا احسان کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اس ترمذی کی حدیث میں بیان ہو گیا. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابی سے کہ اس فضل لا تجد بدجا حق، تو اللہ کو محفوظ رکھ، ترجمہ ہے تو اللہ کو محفوظ رکھ، اللہ تو اپنے سامنے پائے گا. کیا مطلب؟ شرح میں بیان کیا گیا کہ اللہ کے ذکر کو، اللہ کے استحضار کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ، اللہ کے احکامات کی پابندی کر، اللہ کی حدود کی حفاظت کر، یحافظون حدود اللہ، اس کی حفاظت کر، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، یعنی اس کی مدد تجھے اپنے آگے چلتی بھی نظر آئے گی. دیگر روایت میں ایک فض اللہ تجد و تجا ایک فض اللہ یا فض کا، تو اللہ کو محفوظ رکھ، اللہ تجھے محفوظ رکھے. تو یہ جس کا تعلق معاملہ اس کیفیت کا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو انسان سب سے بڑا مسئلہ ہے، کہ اس کا انجام کیسا ہوگا, اس کے بعد کے معاملات کیا ہوں گے, وہ اس کا معاملہ سدھر جائے گا, کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا مضبوط ہوگا, باہمی تعلق. اللہ بڑا قدردان ہے, ہم تو اللہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے, پر اس کے اعتماد کی پابندی ہم کرتے ہیں جس سے کہ اس کو کوئی نفع نہیں اور نہ کرنے میں اس کو کوئی نقصان نہیں, پھر بھی وہ جو ہے اس کی قدر کرنے پہ جو ہے وہ تیار نہیں, بلکہ وہ اس پہ گویا کہ ابھارتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے راہ نجات ہے. پھر جو ہے اس کے بعد مشرکین کا اعتراض آیا ہے اور اس کے حوالے سے پھر اللہ پاک نے اسی سورہ نازعات میں تاریخ کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام کا بھی قصہ بیان کیا کہ انہوں نے بھی اللہ کو اپنے ساتھ دیا تو حکومت وقت جو فرعون تھا بیٹھا ہوا اس کے اوپر, وہ بھی ان کا کچھ نہیں لے جا سکا. اس کے بعد اسی صورت میں جو ہے کچھ آفاقی حقیقتوں کی طرف جو ہے وہ نشان دہی جو نظر آتی ہے انسان, اس کی طرف دکھایا کہ دیکھو آسمان کو کیسا بنایا اللہ نے, دیکھو زمینیں کیسی بنائی اللہ نے, کیسی زراعت کا نظام چلایا, کیسے تمہارے رہنے سہنے کے معاملات چلائے ہیں, تمہارے لیے بنایا ہے مطلب اللہ کو مل جانا, تمہارے لیے برتنے کا سامان ہے اور تمہارے چوپایوں کے لیے برتنے کا سامان ہے. یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ نعمتیں گنانے کے بعد پھر مضمون جو ہے وہ اصل کی طرف لوٹتا ہے کہ جی دیکھو یہ ساری باتیں تم نے دیکھ لی, ساری دنیا اللہ دکھاتا ہے کہ دیکھو کھول آنکھ زمین دیکھ, برف دیکھ, فضا دیکھ, یہ ساری چیزیں دیکھنے کی, اس سے عبرت پکڑو, اس سے اللہ کی نشانی جو ہے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرو, مخلوق کے دائے پردہ جو خالق جو ہے تمہیں نظر آنا چاہیے, تمہیں دیکھنا چاہیے کہ خالق حقیقی ایک ہے, جو ہے وہ قائل حقیقی ایک ہے, اس تک پہنچو, اس سے تعلق بناؤ. اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو لیکن اس دنیا کو, اس کائناتی رنگا رنگی کو دیکھ کر اس میں گم نہیں ہو جانا, اس میں گم نہیں ہونا, اس لیے آگے کر کے فرمایا ساری نعمتوں کے ذکر کے بعد کہ متا الکم علیکم, دیکھو بھائی برتنے کا سامان ہے, دل لگانے کا سامان نہیں, برتنے کا سامان ہے تمہارے لیے چوپاروں کے لیے. اور پھر برتنے کا سامان انسان سوچتا تو ایک دن ختم ہو جائے گا, بالکل ختم ہو جائے گا, کیسے ختم ہوگا, جب آئے گی وہ بڑی جو ہے وہ آفت, بڑی آفت آئے گی جب سب کچھ ملیا میٹ کر دیا جائے گا, سارے معاملات چھٹا دیے جائیں گے. اس بڑی آفت کا جو چھوٹا جو معاملہ ہے وہ پہلے ذکر ہو چکا, وہ تو جب آئے گی تو آئے گی, انسان کی موت تو اس کے بس اٹ از راؤنڈ دا کارنر, کبھی بھی آ سکتی ہے, کبھی بھی پہنچ سکتی ہے, ہم کوئی اندازہ نہیں ہے کب موت آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تو اتنا بھی یقین نہیں کہ میں نماز کے لیے سلام دائیں ہاتھ سے پھیرتا ہوں تو بائیں پہ پھیر سکوں گا یا نہیں پھیر سکوں, اور اس کے بیچ میں جو ہے وہ کہ موت کو فرشتہ آ کے کہے گا کہ چلو بھائی اب وقت ہو گیا. ہم اس استحضار کے ساتھ, اور وہ فرمایا کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, مرنا نہیں مگر اسلام کی حالت میں, فرما برداری کی حالت میں, اس حالت میں کہ تمہارا سر تسلیم جو ہے وہ زبان حال سے قال سے اللہ کے سامنے خم ہوا, لیکن ہمیں ہر موقع کی ضرورت ہے, ہمیں سے کسی کو نہیں پتا کہ موت کا وقت, اگر کسی کو پتا ہوتا تو اللہ کی حدیث کو پتا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے کیا فرما دیا کہ بات ہی ختم ہوگا, کہ ایک سلام دو سلاموں کے درمیان مجھے یقین نہیں ہے کہ میری موت نہ آ جائے گی. تو ہم میں سے ہر ایک کو ہر وقت اس کی تیاری کرنی ہے, کوئی عمر کی قید نہیں ہے, کوئی بیماری کی قید نہیں ہے, کسی اعتبار سے کوئی قید کبھی بھی آ سکتی ہے. یوں میں لگتا انسان قیامت کے دن کی حسرت بیان کی جائے گی, اس دن انسان یاد کرے گا کہ کیا کچھ کوششیں کر کے آیا ہے, کیا محنتیں کر کے آیا ہے, کیا دنیا میں سب کچھ لگا کے آیا ہے تو چھوٹ گیا, اور اب اسے کہا جائے کہ نہیں اب جاؤ لوٹو, رسول حدیث نے کہا کہ جاؤ لوٹو اپنے پیچھے نور ڈھونڈ کے لاؤ, اب کیا ایسا معاملہ تو نہیں ہے, وہ اس دن سوچے گا. اور یہ بڑا حسرت ناک انجام تھا, اس کا ہمیں مراقبہ کرنا چاہیے کہ اس روز قیامت کے روز مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں, مثال کے طور پہ جو بیچارے وہی کی جو ہے وہ نعمت اور ہدایت سے محروم ہوتے ہیں, وہ بھی اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں, تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کسی شخص کے بڑا عمدہ لکھتا ہے, کہتا ہے کہ ہر انسان اگر یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں صحیح جا رہا ہوں اپنی زندگی میں یا نہیں, تو اپنی آبیچوری لکھے, اپنا جو ہے وہ یعنی مرنے کے بعد جو ہے وہ مرثیہ لکھا جاتا ہے, وہ لکھے کہ اگر میں مر جاؤں گا تو لوگ مجھے کن الفاظ میں یاد کروں گا. یہ تو بےچارے ان لوگوں کی باتیں ہیں جو وہی سے محروم ہیں, ہمیں سے ہر کوئی یہ مراقبہ کرے کہ ہم جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ہمارا اعمال نامہ جو بیان کیا جائے گا, نشر کیا جائے گا, جب صحف کو نشر آ گیا تو وہ نشریات کیا ہوگا اس پہ غور کرو, اگر ہمیں لگتا ہے کہ وہ اچھی ہوگی تو مبارک اور اہمیت بہت زبردست بات, اور اگر لگتا ہے کہ نہیں اس میں تو بڑی کمی کوتاہیاں ہوں گی ہمارا سر تو شرمندگی سے پوری انسانی کے سامنے جھک جائے تو پھر یہاں پہ محنت کی ضرورت ہے, اس پہ توجہ ہے. اور یہ کیسے توجہ ہو اور اپنا جذبہ عمل ہم بڑھائیں, وہی جو ہماری بنیادی سطح ہیں محنت میں, اس کے اعتبار کہ دل میں ایمان کی پختگی, اپنے جو ہے وہ معاملات میں عبادت کی پختگی, پھر دعوت کے میدان میں شہادت علی الناس کے فریضے کی اہمیت اجاگر اپنے اندر اور دوسروں کے اندر کرنا, اس پہ عمل پیرا ہونا, اور پھر اس اقامت دین کے لیے جدوجہد کرنا, کوشش کرنا کہ جس کی ذمہ داری اللہ نے ہم پہ لگائی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں وہ ذمہ داری ہمیں ملی, اس جو ہے وہ ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرتے رہنا کہ جس ذمہ داری کو یہ فرمایا کہ وہ اگر بڑے بڑے یہ معاملات انسان کر لیتا ہے تو چھوٹے چھوٹے الا لمم جو چھوٹے چھوٹے معاملات اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ معاف کر دے گا, رد ادا کر دے گا, اگر مجموعی روش انسان کی صحیح ہے تو اس دن وہاں یہ حسرت کا معاملہ ہوگا, اس دن ہر کوئی حسرت سے سوچے گا کہ کیا اگر کاش کی جیسے فرمائیں یا لئی کہیں, اگر اے کاش کہ میں اس دنیا اس اصل زندگی کے لیے کچھ سامان جو ہے نا وہ میں جمع کر لوں, جیسے سورہ فجر میں فرمایا کاش اس حقیقی زندگی کے لیے میں کوئی سامان آگے بھیج چکا ہوتا, سوچیں اس وقت کیا, اس وقت کوئی سیکنڈ اٹمپٹ کا موقع نہیں ہوتا, بس وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. زندگی میں بھی آپ دیکھیں کبھی آپ کوئی غلط موڑ کاٹ جاتے ہیں, کہیں روڈ پہ آگے نکل گیا, پہلے موڑنا تھا, اب لوٹ کے آنا ہوتا ہے, کتنی کوفت ہوتی ہے انسان کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکا کہ میں یہ راستہ صحیح طے کر جاؤں, کتنی کوفت ہوتی ہے واپس گاڑی موڑ کے واپس لانے میں, دوبارہ ادھر کے روڈ پار کر کے بس پکڑنے میں کتنی کوفت ہوتی ہے انسان. دنیا میں یہ معاملہ ہے, پوری زندگی کی روڈ اگر غلط کاٹ لیا انسان اور پھر آپ تک جا کے پہنچا اور پتہ چلا کہ یہ تو معاملہ ہی دیگر ہو گیا, جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں, بس دیکھنا انہیں غور سے, جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے, پوری زندگی غلط کاٹ دی, وہ جو حسرت ہو رہی ہے انسان جو ختم آئے تو وہ اپنی انگلیاں دبا جائے گا, ہاتھ دبا جائے گا حسرت کہ کیا کر بیٹھا کہ ہمیں ہم اپنے آپ کو کھٹو لیں, لیکن ہمارا معاملہ اس کے علاوہ تو نہیں ہو گیا. قبر الجحیم لمن یرا, اور اس دن جہنم لے آئی جائے گی ہر اس کے لیے جو دیکھنا چاہے, جس میں بھی گیارہ ہو وہ دیکھ لے. اب اصل بات کہہ رہے ہیں کہ وہ جو شروع میں انجام بیان ہوا کہ ایک انجام ہوگا جو ہنسی جو مسکراہٹ کے ساتھ, نشان مرد مومن باتو کو یوں جو مرد آئے تبسم بر لبے اس کے, نشان مرد مومن یہ ہے کہ جب موت آئے تو اس کے چہرے کو مسکراہٹ ہوگی, ناشتا نشتا وہ تو بےتاب ہوتا ہے اللہ سے ملاقات کا, تو وہ معاملہ ہے ایک انجام. دوسرا انجام سختی سے جان کے نکلنے کا, انسان چاہے کہ نہیں بس دنیا میں رہ جائے, تھوڑی سی مہلت اور مل جائے, ایک موقع اور مل جائے, ان دونوں انجاموں میں فیصلہ کن بات کیا ہے, کیسے یہ انجام کے درمیان انسان اپنی چوائس بنا سکتا ہے, تو اس کے لیے عمل کی چوائس ہے. پوری زندگی جس روش پہ گزری ہوگی اسی روش پہ موت آئے گی, اور وہ دو روشیں کیا ہیں جو دو انجاموں تک لے جانے والے ہیں, وہ یہ پہلی کر اما من تبا, بس جس نے بغاوت کی اللہ کے احکامات نہیں, میں اپنی چلاؤں گا, یہ میرا معاملہ ہے, مجھے یہ مال اپنی اس سے ملا, کیا قارون میرا وہ چیز ہو والا علم ہے, یہ مال میرا اپنا ہے, میں جیسے چاہوں خرچ کروں, یہ صلاحیتیں میری اپنی ہیں, یہ زندگی میری اپنی ہے, یہ سانسیں میری اپنی ہیں, میں جیسے چاہوں خرچ کروں. بغاوت اعلیٰ تر ہستی کو ماننے سے انکار, یہ ہے طغیان. وہ اخرل حیات دنیا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان ترجیح دیتا ہے دنیا کی زندگی, اسی میں بناؤ, اسی میں لگاؤ, جس طرح سورہ کہف میں فرمایا کہ ہر انہوں کے حکم بل اکثر اعمال الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وانهم یحسبون انهم یحسنون صنعا, کہ وہ سب سے زیادہ خسارے میں جو لوگ ہیں ان کی خبر میں تمہیں دوں, وہ کون لوگ ہوتے ہیں, وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ساری کی ساری محنتیں دنیا کی زندگی بنانے سنوارنے میں گزارتے ہیں, اور خیال ان کو یہ ہوتا ہے کہ بڑے اچھے جا رہے ہیں, انہم یحسنون صنعا, کہتا ہے کہ بڑا اچھی صنعت کاری ہو رہی ہے, بڑی زبردست معاملہ ہو رہا ہے, بڑا معاملہ سہمی کے ساتھ دنیا چلا رہا ہے, دین و دنیا ساتھ میں چلا رہی ہے, عجیب و غریب نعرہ. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ کہہ دیا حدیث میں کہ جو دنیا کو ترجیح دے گا اس کی آخرت کا نقصان ہوگا ہی ہوگا, جو آخرت کو ترجیح دے گا اس کی دنیا کا نقصان ہوگا ہی ہوگا, کوئی دین و دنیا بات میں کیسے طریقہ ہے سوچنے کی بات. فإن الجحیم هی المأوى زندگی کام کرتا ہے تو یاد نہیں آتی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا تو بس اس کے لیے تو جہنم ہی ہے ٹھکانا اور یہ جو ہے تو وہ پہلا انجام ہے ون نار جہاز غرقا اس کا عذاب کا سلسلہ موت سے شروع ہو جائے گا. اور دوسرا جو ہماری چوائس ہونی چاہیے وہ کیا وہ اما من خوف مقام ربه اور جو ڈر گیا جو ٹھہر گیا ایک منٹ اللہ کے سامنے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے وہ ٹھہر گیا ڈر ڈر چونک گیا رک گیا ہاتھ اٹھا دیا اس نے کہ نہیں اس ہستی کے سامنے بغاوت نہیں کی جا سکتی اس سے نہیں لڑا جا سکتا اس بڑی جو ہے وہ بابت ہستی ہے بڑی محبت کرنے والی ہستی ہے اس کا جو ہے وہ رحمت بھی بڑی وسیع ہے اس کی جو ہے وہ پکڑ بھی بڑی سخت ہے اس کے سامنے نہیں بغاوت کی جا سکتی وہ چٹر گیا اس نے کہا نہیں ڈر گیا ایک موقع اور اس نے زندگی روش درست کی اللہ کے رسول سے سنایا کہ جس کے چہرے پہ ایک قطرہ مکھی کے سر کے برابر بھی آنکھوں سے ٹپک گیا اللہ کے خوف سے تو اللہ پاک جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات ہے اور رحمت سے امید ہے کہ اس چہرے پہ جو ہے وہ جہنم کی آگ نہیں لگائی جائے گی. اللہ ہم سب کو میں بڑوں نے دیکھا یہ قطرہ ہوتا ہے خلوت کا اکیلے میں جب انسان اللہ سے ڈر جائے رات کی تنہائیوں میں انسان اللہ سے ڈر جائے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اس کو جو ہے وہ اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت ایسی ہو کہ سردی اس کے آڑے نہ آنے پائے نیند اس کے آڑے نہ آنے پائے نل کا پانی جو ٹھنڈا ہے وہ اس کے آڑے نہ آنے پائے صبح کی مصروفیات اس کے آڑے نہ آنے پائے جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ونہن نفس عن الہوا اور اپنے خواہش نفس کو روک لیا لگام دے دی اپنے نفس کو خواہشات کے مقابلے میں لگام دے دی روک دیا کہ نہیں دنیا میں نہیں جینا ہم نے جینے کی اصل ان دار الاخرہ لیل حیوان اصل زندگی گزارنے کی جگہ تو آخرت وہاں پہ جئیں گے وہاں پہ عیش کریں گے یہاں پہ جو بھی معاملات ہیں یہاں پہ تو بس لا عیش الا فی الا عیش الاخرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی تو ہے ہی آخرت کی کوئی زندگی ہے ہی نہیں سوائے آخرت کی زندگی اس کے لیے جمع کرا اس پوری زندگی دنیا کی زندگی میں جمع کرتا رہا جمع کرتا رہا آخرت کے لیے تو ورنہ نفس کا عامل ہوا خواہشات سے اپنے نفس کو روکے رکھا اس شخص نے تو جنت ہی المقوا تو جنت ہی ایسے لوگوں کا ٹھکانا ہے. اللہ ہم سب کو یہ دوسری باری چوائس سنانے کی توفیق عطا فرمائے اس کے لیے مزید جو ہے وہ تحریک دی گئی آخری آیات میں جن کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں یس علوم چانستہ ایان بوسا وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ قیامت کب آئے گا ایان بوسا کب آئے گا کب اس کو برپا کیا جائے گا. یہ اکثر سوال ہوا کرتا تھا مشرقین کا صرف جو ہے وہ بہتر بہتر کا سوال ہے فی مہن کا میں ذکر آتا فرمایا گیا کہ آپ کے لیے کیا رکھا ہے اس طرح کے سوالات اس طرح کے مدوں میں وقت کے تعین کی کیا اہمیت ہے کیا موت کے تعین کسی نے کر سکتا کوئی کر سکتا موت کے وقت کا تعین لیکن اس کی حتمی اور یقینی ہونے پہ سب کا استعمال یہی معاملہ آخرت کا الہ رب بھی کب انتہا ہے بے شک اس کی انتہا صحیح معاملے کی گناہ تو اللہ کے پاس ہے انما انت منذر من یخشاہ بے شک آپ کو خبردار کر دینے والے ہیں ہر اس شخص کو کہ جو ڈر رہتا جو بچنا چاہتا ہو اللہ کے عذاب سے اللہ کی پکڑ سے انہم یوم یرونہا اور ایسا معاملہ ہوگا جب وہ دیکھیں گے اس قیامت کے دن کو لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا کہ نہیں رہے دنیا میں سوائے ایک شام کے یا ایک صبح کے. تو یہ گویا کہ اس بات سے یہ گویا کہ بات جذبہ دلایا گیا کہ ایک صبح اور شام کے برابر کوئی زندگی ہے اس کے لیے ابد الآباد کی زندگی کو قربان کر دینا یہ کسی عقل مند کا کام نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ کے رسول سے حمایت ہے عقل مند وہ شخص ہے جو موت کے بعد کے لیے عمل کرے اور اپنے نفس کو جو خواہشات سے روکے رکھے اور بیوقوف ہے نادان ہے وہ شخص کہ جو دنیا کے پیچھے اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دے اپنی خواہشات کو کھلا چھوڑ دے اور اللہ کے متعلق جو ہے وہ اپنی تمنائیں بناتا رہے وہ تمنا اللہ کہ اللہ بڑا غفور رحیم معاف کرے بے شک اللہ کی رحمت وسیع ہے لیکن ان رحمت اللہ ہی قریب من المحسنین اللہ کی رحمت قریب ہے احسان کی روش اختیار کرنے والوں میں کہ جو اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھتے ہیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرے. تو آپ کو روانہ الحمد للہ رب العالمین.